بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کی بنیادی تعلیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے میں، کلمے کے پہلے جزو میں جو لا اپنے معنی کے اعتبار سے مختصر بھی ہے، معنویت کے اعتبار سے متول بھی ہے. لا کے معنی نہیں، کیا نہیں، اس کی تفصیل سمجھ میں آئی تو میں لا سمجھ میں آتا. میں کے معنی تو شراب کے ہیں، لا کا جرا، لا کا گھونٹ، لا کا مشروب، یہ بغیر سرور میں آتا. نفی کرنا کہہ کی، نفی کرنا کمالات کی اپنی ذات سے، نفی کرنا ہے کہ کمالات کی اپنی ذات. اور الا کے ذریعے سے اس بات کرنا کمالات کا اللہ کی ذات میں. اسی لیے لا الہ الا اللہ سے پہلے علم کا لفظ آیا، ایسے جانو، اچھی طریقے سے سمجھو. اس لیے کہ جو صاحب کمالات ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ذاتی طور پر کمالات والا نہیں ہے، اس واسطے اللہ کا غیر الہ نہیں ہے. سب سے نفی کر دی جاتی ہے الہ ہونے کی. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، عام ترجمہ ہے اس کا. اور ایک ترجمہ ہے نہیں ہے الہ غیر اللہ. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے الہ غیر اللہ. اللہ کا جو غیر ہے وہ الہ نہیں ہے. لا الہ ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ الہ نہیں ہے. جو الہ ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، اس واسطے کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. کب ترجمہ مفہوم کیا ہو گیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. الہ ہونے کے واسطے کمالات چاہیے، جو صاحب کمالات ہوتا ہے وہی معبود بھی ہو سکتا ہے. اب ان کے کمالات بے حساب، جیسے آدم سے وجود میں لانا کمال ہے، جس کو تخلیق کہتے ہیں. ایک چیز باہر نہیں تھی اسے باہر ظاہر کر دیے. اعطاء الوجود. اسی واسطے اللہ پاک نے اپنی اس صفت کو کچھ یوں بیان کیا ہے قرآن پاک میں، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم. دوسری جگہ فرمایا خالق کل شیء فاعبدوا، ہر چیز کا بنانے والا ہے، وہ اس واسطے اسی کی عبادت کرے. معلوم ہوا کہ معبود وہ ہے جو خالق. آج کل شعرا کے زبان میں، شاعروں کی دنیا میں، ان کے ذہن میں آنے والے خیالات کو مخصوص وزن کے ساتھ کاغذات پہ اتار لینے کو بھی ان لوگوں نے تخلیق کا لفظ استعمال کیا. اصلاً صحیح نہیں ہے وہ، لیکن ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے، جیسا کہ قرآن پاک میں فتبارک اللہ احسن الخالقین میں لفظ استعمال کیا ہے، اس قسم کی تعویل کے ساتھ میں وہ لفظ استعمال کیا جائے تو کیا جائے، ورنہ عدم سے کسی چیز کو ظہور میں لانے کا نام تخلیق ہے، خالق ہے وہ، وہی عبادت کے لائق. جب کہہ کے نفی کرنا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، اب خالق کے معنی پیدا کرنے والا، سیدھی سی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا تو پیدا کرنے والا جو چیز پیدا کرا وہ چیز اس کی چونکہ کسی دوسرے کی تو ہو نہیں سکتی، پیدا اس نے کیا ہے تو دوسرے کی کیسے ہو جائیں گی، اسی کی ہوں گی. اس واسطے مالک حقیقی بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری چیزیں میری ہیں، جگہ جگہ ہے قرآن پاک میں، اللہ ہی معافی سماوات تو سب کو یادش ہے نا، وہ معافی الارض سب کو یاد ہے، وہ معافی سماوات سب کو یاد ہے، وہ معافی الارض سب کو یاد ہے، جگہ جگہ معافی سماوات معافی الارض معافی سماوات معافی الارض آیا. لیکن انسان عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے کائنات میں، پوری چیزوں کی سائنس معلوم کر لیے لوگ انسان کے نہیں معلوم ہو سکی اب تک. یہ ایسا عجیب پیس ہے دنیا میں کہ کچھ مت کچھ، ہر چیز پہ ریسرچ ہو گئی، تحقیق ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، لیکن یہ حضرت انسان سمجھ میں نہیں آ رہے. عجیب غریب چیز ہے یہ، تو اس کو تو وہی جانتا ہے جس نے اسے بنایا. اس کے خیال میں آ سکتا تھا جگہ جگہ معافی سماوات معافی الارض معافی سماوات معافی الارض بول کے آیا، دو چیزاں چھٹے ہوئے ہیں ہے نا، ایک ہے آسمان زمین کے بیچ کی چیز، ایک چیز چھٹی ہوئی ہے جگہ جگہ قرآن شریف کے الفاظ کے حساب سے، اور ایک چیز چھٹی ہوئی ہے زمین کے نیچے کی چیز. لہو معافی سماوات یو معافی الارض، للہ معافی سماوات یو معافی الارض بولنے کے نتیجے میں ٹھیک ہے بھائی، آسمانوں میں جو بھی ہے اس کے مالک اللہ ہے، زمین میں جو بھی ہے اس کے مالک اللہ ہے، لیکن ان کے بیچ میں جو ہے اس کا، زمین کے نیچے جو ہے اس کا انہیں مالک نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا خیال آ جائے. اس کے واسطے بھی پروردگار عالم نے راستہ بند کر دیا اور فرمایا وما بینہما، آسمان و زمین کے جو کچھ درمیان میں جو کچھ ہے اس کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. وما تحت السرا, زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اور لہو, لہو کے ذیل میں علماء حضرات جلالین وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں, لہو کے آگے لکھتے صاحب جلالین ملکن و عبیدن, مالک بھی اب تعالی, تمام چیزیں اللہ کے مملوک ہیں اور غلام بھی, تو مالک حقیقی بھی اب تعالی ہی ہیں. اب کہے کہ نفی کرنا اللہ میں, نفی کرنا ما سوا اللہ کے کسی چیز کے مالک حقیقی ہونے کی. ایک ہوتا ہے مالک امانی, مالک عارضی, ایک ہے مالک حقیقی. جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ مالک حقیقی کا, اسے ذہن میں رکھنا. اس لیے کہ امانت میں مالک حقیقی کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے, اور عارضی میں مستقلیت میں حوالے کے حقیقی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ زیادہ فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ سے. تو اس لیے لا میں نفی کرنا ہے, کہے کہ غیر اللہ کے مالک حقیقی ہونے کی. لا کی شراب تیار کرنا ہے نا, پلانے کا ہے پینے کا ہے, اس کے بغیر سرور آنے کا نہیں. معلوم ہوا کہ لا لفظ حرف لا کا بھی ایک مستقل لا ہے. یہ دوسرا جو لا بول رہا ہوں وہی انگریزی کا ہے. مستقل قانون ہے اس کا. بعض لوگ لطیفہ بیان کرتے ہوئے بولے کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ بنائے جیسا کہ انہیں اس کی صورت بھی لا کی چھ گئی, اس کی صورت بھی لا ہی کی ہے. پتا نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا, نہیں آیا تو ذرا سمجھانا پڑتا. اپن لوگ زمین پہ سیدھے ہیں کہ الٹے ہیں؟ زمین پہ اپن لوگ کیسے ہیں؟ سیدھے ہیں. پوری زمین ایسی ہے نا, پورا گولا سیدھا. اگر گئے تو پھر کہاں نکلیں گے؟ یہی نکلیں گے نا. تو یہ جو ہمارے نیچے بھی لوگ ہیں کہ نہیں ہیں, وہ لوگ کیسے ہیں؟ سیدھے ہیں کہ الٹے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا کیسے ہمارے حق میں وہ لوگ کیا ہے؟ الٹے ہیں. ان کے حق میں اپن لوگ کیسے ہیں؟ تو وہ جو اپنی صورت ہے وہ کیسی ہے وہ دیکھو. قرآن لا لکھا ہوا دیکھیں جی, ایسی ایک لائن رہتی بیچ میں, ایسا دائرہ رہتا, پھر ایسی ایک لائن رہتی. اللہ سمجھ میں آ رہا نا, میں دیکھے تو سمجھ میں آتا جی. ایسا کھینچیے, ایسا منہ بنائیے, سر بنائیے, ایسا کر دیجیے, کیا بن گیا؟ ذرا اپنے کو الٹا کر کے دیکھ لو زمین پہ کیا ہے. یہ جو منڈی ہے نا وہ بیچ کا دائرہ ہے سمجھو, پھر پاؤں تو یوں پھیلے ہوئے ہیں, تو کیا ہے؟ نقطہ بیان کرے بعض لوگوں میں, اس واسطے سنایا میں دلچسپی کے واسطے. آپ سمجھ میں آیا؟ ابھی بھی نہیں آیا؟ بازو بیٹھ گئے تم. تو لا میں نفی خالقیت کی غیر اللہ سے, میں خالق نہیں, اور جتنی چیزیں ہیں آسمانوں میں زمین میں ان میں سے کوئی چیز خالق نہیں, اور کائنات کی کوئی چیز مالک حقیقی نہیں. اس لیے کہ جو بناتا ہے جو پیدا کرتا ہے وہی مالک حقیقی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ہم پیدا ہی نہیں کرنے والے ہیں اور ہم مالک ہی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو حکمرانی کے مقام پر سمجھنے کا کوئی حق ہے؟ میرا حکم چلنا، میری بات چلنا، میرا فرمان پورا ہونا، میرے منشے کی تکمیل ہونا، اسی واسطے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جب خالق کی نفی کر دی، خالق ہونے کی نفی کی غیر اللہ سے، مالک حقیقی ہونے کی نفی کر دی غیر اللہ سے، تو اس کے لازمی تقاضے کے طور پر حاکم حقیقی ہونے کی بھی نفی کرنا، حاکم بھی نہیں ہے. اب باقی رہ گیا مسئلہ ضروریات کا، تو اس سلسلے میں تو بہت زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ سمجھنے کا مسئلہ یہ بن گیا اور وہ یہ ہے کہ جو ضرورتوں والا ہے وہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ جو خود ضرورت مند ہے، جو خود محتاج ہے، جو خود فقیر ہے، وہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے علاوہ کوئی رب حقیقی بھی نہیں، یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہوں کہ بعض ظاہری جسمانی ضرورتوں کی تکمیل سے متعلق سبب کے طور پر کام میں آنے والے افراد کی نسبت میں پروردگار عالم نے خلق کی طرف اس لفظ کو منسوب کیا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں آیا ہے، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے حق میں جو دعا مانگیں وہ یہ دعا ہو، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے چھوٹے ہونے کی حالت میں میری پرورش کی. ایک سیدھا سادہ سا ظاہری بادی النظر میں سمجھ میں آنے والے مفہوم کے بتلانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. تو اللہ کے غیر سے رب ہونے کی نفی، اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کا غیر خالق نہیں، اللہ کا غیر مالک حقیقی نہیں، اللہ کا غیر حاکم حقیقی نہیں، اللہ کا غیر رب حقیقی نہیں، تو اللہ کا غیر معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے غیر اللہ کی الہ ہونے کی نفی، غیر اللہ کے معبود ہونے کی نفی. اب یہ نفی ایک ہوتی ہے اعتقادی، علمی، لیکن یہ کہ اس کی حقیقت واقعیہ حاصل ہو جائے اور دل میں اس کی واقعی وہ کیفیت پیدا ہو جائے، عقل نے تسلیم کر لیا لیکن ابھی دل میں بات اتری نہیں ہے، دل کا وہ حال نہیں بنا. تو اسی کو کسی کہنے والے نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل میں آنا یہ چیز، اندرون میں حال بننا. تو اپنے خالق ہونے کی نفی کر دی، آسانی سے کر دی، ذرا اپنے مالک ہونے کی نفی بھی کر دینا، یہ ذرا آسانی سے نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر جس چیز کا زور دیتے تھے وہ یہ ہے کہ مالکیت الہیہ کا استحضار رکھو، اللہ کے غیر کے مالک ہونے کی نفی پیش نظر رکھو، ہر چیز کو جس پر نظر پڑے یہ بولتے رہو یہ مالک نہیں ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، یہ اللہ کے مملوک، اللہ اس کے مالک ہیں، اللہ اس کے اور چیز ان کی مملوک ہے، یہ بولتے رہو۔ کسی نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری صفات ہیں، یہ خالی مالک ہونے کی نفی پر اتنا زور کہیں کو دیتے، خالق ہونے کو بولتے، حاکم ہونے کو بولتے، رب ہونے کو بولتے، خالی اللہ کے مالک ہونے کو اتنا زیادہ زور کائے کو دے رہے ہیں۔ تو لیٹے ہوئے تھے کہتے ایک صاحب پوچھے، تو حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ کے پوچھنے والے کے پاؤں پہ ہاتھ مار کے بولے گئے تھے، کسی سے بھی پوچھو خالق کون ہے بولے تو اللہ بولتا، رب کون ہے بولے تو اللہ بولتا گئے، یہ چیز کس کی ہے بولے تو میری ہے بولتا کرتے۔ اندرون میں جو روگ ہے، جو بیماری ہے، جو خرابی ہے، اسے نکالنا ہے نا اصل میں۔ تو جسم میرا، جان میری، آنکھ میرے، کان میرے، زبان میری، پلاٹ میرا، مکان میرا، پیسہ میرا، دفتر میرا، آفس میری، کارخانہ میرا، کمپنی میری، گاڑیاں میرے، فضائیں میری، سمندر میرے، ہوائی پٹی یہ میری، وہ پانی کی وہ خلیج میری، اور یہ میرے اتنے جمع ہو گئے، اتنے جمع ہو گئے، اتنے جمع ہو گئے میرے جی، کہ کہاں تو بھی کوئی جگہ چھوڑ کے رکھیں جس میں یہ بولا جائے کہ یہ تو زید کی، یہ عمر کی، یہ بکر کی، یہ خالد کی، یہ امریکہ کی، یہ روس کی، یہ جاپان کی، یہ ہندوستان کی، یہ بنگلہ دیش کی، یہ پاکستان کی جی، کہاں تو بھی اللہ کی ہے، کوئی جگہ چھوڑ کے رکھیں، وہی جگہ چھوڑ کے نہیں رکھیں۔ اور اس زمانے میں تو بدبختی کا یہ عالم ہے کہ اب تو یہ مسجد میری، وہ مسجد میری بول رہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ صاحب اگر تو راتوں رات میرے مملکت سے باہر نہیں نکلی تو تیرے اوپر طلاق، کسی بادشاہ نے کہہ دیا تھا، تو پریشان ہو گئے کہ مملکت تو بہت بڑی ہے، ملک تو بہت بڑا ہے، راتوں رات تو نکل کے جا نہیں سکتے۔ پھر وہ زمانہ سیاروں اور طیاروں کا زمانہ تو تھا نا، غباروں کا، غباروں کا زمانہ تھا، چلے تو دھول اڑتی تھی، گھوڑوں پہ گئے تو دھول اڑتی تھی، اونٹوں پہ گئے تو دھول اڑتی تھی، سڑکاں نہیں تھے، کیا کرنا، بول کے پریشان تھے کہ ایسا بھی طلاق پڑی جاتی ہے بول کے۔ تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے فقیر نے جا کے کہا کہ اس کو مسجد میں رات، مسجد میں جا کے تھوڑی دیر ٹھہر کے آ جاؤ، بول مسجد میں جا کے تھوڑی دیر ٹھہر کے آ گئے، جاؤ ترا بولا کچھ بھی نہیں پڑی، دوسروں کو سمجھ میں نہیں آیا ایسا کیسا ہوا بول کے، تو بولے انہیں کیا بولا تھا، میری مملکت سے اگر باہر نہیں ہوئی تو طلاق بولا تھا، مسجد میں جانے کے بعد میں اس میں کس کی مملکت، کس کی مملکت رہتی۔ وان المساجد للہ، مسجدیں تو سب کے سب اللہ کی ہے، مگر اس زمانے میں جہالت کا، انانیت کا، غرور اور تکبر کا، تعصب کا، اختلافات کی شدت کا، یہ عالم ہو گیا کہ مسجدیں بھی بڑھ گئی کہ یہ میری مسجد ہے وہ تو میری مسجد ہے. یہ امت آج اس درجے اختلافات کا شکار ہو گئی, حالانکہ اس وقت میں پورے عالم کے حالات مسلمانوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ زمانہ اس قسم کے مسائل میں الجھ کر اپنی قوتوں کو ضائع کرنے کا نہیں ہے, اپنے شیرازے کو بکھیرنے کا نہیں ہے, لیکن آئی ہوئی ہے ایسی مصیبت. تو بندہ جو ہے مالکیت کی نفی نہیں کرتا آسانی سے. اس بات سے ہمارے اکابر بڑے اس پر بڑا زور دیتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب اتنی واضح تعلیم سامنے آنے کے بعد میں کون ایسا ہے جو اپنی مالکیت کی نفی نہیں کریں گا جبکہ قرآن شریف کی آیات سنا دی گئی ہیں. تو یہ جو ہم مان لیتے ہیں نا, یہ ہماری خرد مان لی ہوئی ہے. دل مان لینا, مان لی عقیدے کے اعتبار سے, چلو یہ قدم آگے بڑھ گئے, لیکن ابھی کام پورا نہیں ہوا. سن ابھی وہ پورا ہونے کے واسطے آگے حضرت نے فرمایا, پینا نہ آئے تجھ کو کبھی دل دیے بغیر. ابھی یہ جو ہم نے کہا ہے کہ مالک حقیقی حق تعالیٰ ہیں اور اللہ کا غیر مالک حقیقی نہیں ہے, عقیدے میں مان لیا, علمی اعتبار سے جان لیا, عقل نے بھی تسلیم کر لیا, اور اس کے باوجود ابھی ایک قدم اور باقی, ایک مرحلہ اور ہے. وہ سنایا تو سمجھ میں آتا مالکیت کی پوری طریقے سے نفی ہم لوگوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر ہم اپنی زبان سے غیبت کرتے ہیں تو اپنے مالکیت کی ہم نے نفی کی ہے بھی. اس بات کہ جو مالک حقیقی ہے اس نے تو اجازت نہیں دی. جو مالک حقیقی ہے اس نے تو غیبت کی اجازت نہیں دی. ہم مالک حقیقی ہیں نہیں, اگر ہیں تو مالک امانی ہیں. امانت میں دیانت ضروری ہے, اور اصل چیز والے کے منشے کے خلاف کرنا خیانت ہے. جب ہم نے یہ مان لیا ہے کہ مالک حقیقی حق تعالیٰ ہے میں نہیں ہوں, تو ایسی صورت میں اپنے زبان کے استعمال میں اس بات کا ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں کہ مجھے مالک حقیقی کے منشے کے مطابق ہی زبان کو استعمال کرنا ہے. جب ایسا ہے پھر میں بھی جو چاہوں وہ بول رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی مانی ہوئی بات اپنائی ہوئی نہیں ہے. مانی ہوئی جو بات ہے ابھی اپنائی ہوئی نہیں ہے. یہ مانی ہوئی بات اپنا لینا, اس کے نتیجے میں اب نشہ چڑھنا شروع ہوتا ہے. آتا نہیں سرور میں لا یہ بغیر لا کی میں پینا. خالی ایک زبان کی بات سامنے آئی آپ کے, باقی تمام چیزوں کے بارے میں سمجھ لیجیے. آنکھ ہم ویسی استعمال کر رہے ہیں جیسی ہماری مرضی ہے, ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ہی مالک ہیں, حالانکہ مالک ہے نہیں. کانوں کا استعمال ایسا کر رہے ہیں گویا ہم ہی مالک ہیں, حالانکہ ہم مالک نہیں. ہاتھ پاؤں کا استعمال ایسا کر رہے ہیں گویا ہم ہی مالک ہیں, حالانکہ مالک نہیں. مال کا استعمال ایسا کر رہے ہیں گویا ہم ہی اس کے مالک حقیقی ہیں, حالانکہ ایسا ہے نہیں. سب چیزیں ان کی ہے بلکہ ہے نا, تو پھر یہ مال اپنا ان کا نہیں اپنا کیسا ہوتا؟ وہ بھی ان کے دینے سے ملا سو ہے. سوا سے اللہ نے فرمایا ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو, اور اس اعتبار سے کہ وہ خالق تھے، وہ مالک تھے، وہ حاکم تھے، خالق ہیں، مالک ہیں، حاکم ہیں، رب ہیں، ان کو اختیار تھا کہ یوں فرمانا چاہیں تو فرما سکتے تھے، کیا وما رزقناہم ينفقون الذین یقیمون الصلاۃ وما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو دیا وہ خرچ کر دیتے ہیں، بولیں گا ان کو حق حاصل تھا، لیکن کیا کرم کرے، وہ ماں سے پہلے ایک مین بڑھائے، مین ما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا خرچ کرتے ہیں، یہ مین اگر نہیں دیتے تو اپنا من مانتا نہیں تھا آسانی سے، مین دے کے احسان کر دیے پروردگار، اس میں ایسے دے دو بس بس۔ حضرات صحابہ کرام کا مزاج تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو یوں فرمایا کہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو، لیکن ان لوگوں نے یوں کہا کہ اگر میں خرچ کروں گا تو میرے ذمہ تو حساب رہے گا، لیکن اگر میں نے پورا ہی دے دیا تو اس صورت میں حساب ہی نہیں، خالی جوابش ہے جی، انعام ہی ہے، شیلا ہی ہے۔ اس واسطے بہت سارے وہ تھے جنہوں نے پورا ہی خرچ کر ڈالا، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بھی نہیں رکھا انہوں نے، اللہ رسول کو چھوڑ دیا تھا، پوچھا تھا کہ گھر میں کیا چھوڑا، گھر کے لوگوں کے لیے، تو کہا کہ اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا، اتنا خرچ کر دیا۔ ہم کو جو احکام دیے گئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک من ما رزقناہم ينفقون کا، دوسرا حکم دیا گیا ہے قل العفو یسألونک ماذا ينفقون، قل العفو، کیا خرچ کرے پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو، ضرورت سے زیادہ۔ اب ضرورت اور چاہت میں چونکہ تمیز نہیں کر رہے ہیں، تو اس واسطے کتنا بھی آیا تو چاہت تو پوری ہو رہی نہیں، تو اس کے حساب سے زیادہ تو ہے نہیں ہوں، اس واسطے خرچ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا لوگوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا، مالکیت غیر سے، غیر اللہ سے مالکیت کی نفی، کائنات پر سوچ کر مت کریے، اپنی ذات پر ہی سوچ لیجیے، اپنی ذات سے کسی بھی چیز کے مالکیت کی نفی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، کرتی ہے کہ مجھے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے ان کی مرضی کے مطابق، ان کی مرضی کے موافق ہی کرنا ہے بس۔ جب اندرون سے آدمی میں یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے تو پھر ایک خاص کیفیت اس کے اندرون میں پیدا ہوتی ہے، پھر حقیقی معنی میں سچائی اس کے اندرون میں آتی ہے، صدق آتا ہے، پھر صحیح معنی میں پروردگار عالم کا اسے قرب نصیب ہوتا ہے، اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس درجے قرب نصیب ہو جاتا ہے کہ گویا پروردگار عالم ہی کے منشے کے مطابق تھا، اس کی ہر نقل و حرکت ہونے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو سرور ہے وہ کسی دوسری چیز میں تو نہیں، اس میں جو خوشی ہے، اس میں جو لذت ہے کسی دوسری چیز میں نہیں، یہ ہے اپنے آپ سے دور ہو جانا، اپنی نفی کر دینا، اپنا ان کا بننے کے واسطے یہ ہونا، اپنا بنائیں گے نہ کبھی دل لیے بغیر بول کے۔ تو یہ جو لا ہے، لا کے ذریعے سے غیر کے، غیر اللہ کے خالق ہونے کی نفی، غیر اللہ کے مالک حقیقی ہونے کی نفی، غیر اللہ کے حاکم اصلی ہونے کی نفی، باقی کوئی اور حاکم ہوگا تو ان کے حکم کے تابع کرے گا حکمرانی, وہ پابند ہے اس کا, اصل حاکم نہیں ہے, ان کا حکم چلانے کا ذمہ دار ہے. اسی وجہ سے گھروں میں بھی جو چاہے وہ احکام نافذ نہیں کر سکتے, پابند ہیں بیویوں کے اوپر جیسی چاہے حکمرانی نہیں کر سکتے, ان کے حکم کے تابع رہ کے حکمرانی کرنا. کتنا حق حاصل ہے کتنا حق حاصل نہیں ہے, کیا حکم دے سکتے ہیں کیا حکم نہیں دے سکتے, ایسا اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا حکم ہے ویسا گزارنا, اس کے ساتھ رویہ روش ویسی رکھنا جیسے ان کی طرف سے حاکم حقیقی کی طرف سے اجازت ہے. اب یہ باتیں مردوں کو بھی سمجھانے کی بھی ہیں عورتوں کو بھی سمجھانے کی ہیں, دو طرف سے عجیب غریب قسم کی صورتحال اس زمانے میں چل رہی, کہیں مرد حاکم بنا ہوا ہے, حاکم غیر معتدل, حاکم ظالم, کہیں عورت حاکم بنی ہوئی حاکم ظالمہ. اتنی بہترین زندگی ملے گی اگر کسی کو کریمہ سمجھ میں آ جائے کہ اس سے بہتر اور پاکیزہ زندگی کا تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ, جو اعمال صالحہ کرے ایمان کی حالت میں تو ہم ضرور بالضرور بالتاکید اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے, بہترین زندگی, خوشگوار زندگی, اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. اتنا ہی نہیں پھر آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم ان کو بہترین جزا دیں گے ان کے اعمال کی. بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, اپنے رب سے ڈرنے والے کے لیے دو جنتیں, تو ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ہر ایک کو جو جنت ملے گی تو اسے دو ملیں گی, اور ایک یہ کہ جنت میں آرام ہی آرام, سکون ہی سکون, راحت ہی راحت, بہترین زندگی ملے گی, تو ایک جنت یا اور ایک جنت وہاں, یہ دو جنتیں ملیں گی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ راحت اور سکون اور اطمینان کی جو دولت ہم کو میسر ہے, اگر دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اوپر لشکر کشی کریں گے, لیکن یہ دولت ایسی ہے کہ جو لشکر کشی کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی, اتنی اچھی زندگی ہوتی. یہاں بھی اچھے وہاں بھی اچھے, تعلیمات قرآنی ایسی ہے, یہاں کی زندگی بھی اچھی وہاں کی زندگی بھی اچھی, اور اچھائی کا تعلق باہر سے نہیں رہتا اندر سے رہتا. اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے, یہ ایک جواب ہے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوال کا کہ صاحب ایسی زندگی گزارنے والے کے پاس, اچھی زندگی کا مطلب یہ کہ سب سے اچھا مکان چاہیے, سب سے اچھی گاڑی چاہیے, سب سے اچھی غذا چاہیے, سب سے اچھا لباس چاہیے, وہ تو دکھتا ہی نہیں, معمولی جھونپڑی میں رہتے, سیدھا سادہ لباس پہنتے, روٹی چٹنی کھاتے. آپ بولیں گے صاحب یہاں بھی جنت وہاں بھی جنت, جنت میں ایسا رہتا کیا خیال آتا کسی, یعنی ان کے لیے جو راحت اور سکون ان کے اندرون میں ہے وہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کو نہیں ہے, جو جھونپڑی میں رہنے والے کو ہے, اس کو سمجھانے کے واسطے وہ عام طور پر مثال دیتے, بغیر ٹکٹ کے ایئر کنڈیشن میں جا کے بیٹھ گیا کرتے مسافر, اے سی ٹو ٹائر میں جا کے بیٹھ گیا, اور دوسرا آدمی بیچارہ وہ معمولی سا ٹکٹ لے لے کے وہ شکلوں والے بوگی میں جا کے بیٹھ گیا, جگہ بھی برابر نہیں ملی, ذرا سکڑ کے ایک طرف بیٹھ گیا, سو رہا کرتے مزے سے شکلے پہ بیٹھ کے سو رہا, اور وہ جو اے سی والی بوگی میں چلا گیا, وہ کبھی یہ دروازے کی طرف دیکھ رہا, کبھی وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا, کبھی یہ کھڑکی میں سے جھانک رہا, کبھی وہ کھڑکی میں سے جھانک رہا, پریشان ہے. تو دوسرے سیٹوں والے بولے کائی کو پریشان ہے, یہاں کوئی بھی پبلک آتی جاتی نہیں, یہ خاص بوگی ہے, یہ اے سی ہے, یہ اسپیشل ہے, ہر ایک کے واسطے مستقل بیڈ ہے, چاندنی ہے, گدا ہے, تکیا ہے, اوڑھنا ہے, منہ پوچھنے توال ہے, سو جاؤ مزے سے, اے سی لگا ہوا ہے, کسی کا آنا جانا بھی نہیں ہوتا, کئی کو پریشان ہے. باہر دیکھنے میں سب آرام کے نقشے ہیں نا, پریشانی کہاں ہے؟ اور اس کے لیے باہر دیکھنے میں سب پریشانی کی حالت ہے, بوگی بھری ہوئی ہے, پبلک بھری ہوئی ہے, قدم رکھنے کو جگہ نہیں ہے, پبلک کی آمد رفت ہے, آوک جاوک ہے, ریل پیل ہے, لوگوں کی جگہ بھی تھوڑی سی ملی ہوئی ہے, وہ بھی صحیح ڈھنگ کی جگہ نہیں ہے, چکلے پہ بیٹھا ہوا ہے مگر سو رہا. باہر آرام کی شکل ہے, کہاں ہے آرام؟ اندر ہے. اور اس کے پاس باہر میں آرام کی شکلیں ہیں کہ نہیں ہے؟ باہر میں آرام کی شکلیں اے سی کی بوگی میں, مگر پریشانی کہاں ہے؟ کئی کی پریشانی ہے, جرم کی. وہ پریشانی کئی کی ہے؟ جرم کی. بغیر ٹکٹ کے بیٹھا, مامو ادھر سے آئے گی کیا آئے گی, مامو ادھر سے آ دے گی کیا آئے گی, راحت کا سکون کا تعلق باہر کے نقشوں سے نہیں ہے. اللہ کرے کہ سمجھ میں آئے. آج کے لوگ راحت کو, سکون کو, اطمینان کو چیزوں میں سمجھ کر چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. ارے بھائی, چیزوں میں نہیں ہے یہ چیزیں, راحت سکون چیزوں میں نہیں ہے, کہہ میں ہے, اللہ کو یاد رکھنے میں ہے. یہ جو بتائیں گے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد رکھنے سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اللہ کو یاد رکھنا یہ ہے, یہ جو ان کا منشا ہے وہ پورا کرو, پھر اس کے نتیجے میں جو سکون ملتا ہے آدمی کے اندرون میں, آدمی کے قلب کو, کسی دوسری چیز سے نہیں مل سکتا. تو خالقیت کی نفی غیر اللہ سے, مالکیت کی نفی غیر اللہ سے, یعنی اپنے آپ سے, میں مالک نہیں ہوں کسی چیز کا. مالک نہیں ہوں بولے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے بڑے بولتے ہیں پریشانی پوری میری کی وجہ سے رہتی ہے, ساری جو پریشانی ہے میری کی وجہ سے رہتی. آپ کی جیب میں سے کاش کی نوٹ چلے گئی, تکلیف ہوتی آپ کو, پریشانی ہوتی, اسی جیب میں 5000 روپے کا کٹا تھا, امر نام کے شخص نے آپ کی جیب میں رکھا کہ ابھی ذرا میں وضو کر کے آ کے لے لیتا ہوں, بھیگ جائیں گے کہیں, بول کے جا کے وضو کر لے کے آ کے وہ ہاتھ ڈال کے نکال لیا, یا اس کو بول دیا کہ وہ دے دیجئے. تو جتنی تکلیف یہ 5 روپے جانے کی ہوئی, اتنی تکلیف یہ 5000 کے جانے کی ہوئی, کئی کو نہیں ہوئی. 5 روپے کے جانے کی تکلیف کئی کو ہوئی, 5000 کے جانے کی تکلیف کئی کو نہیں ہوئی. وہ 5 روپیوں کو میرے بول رہا تھا, اور یہ 5000 کو تیرے بول رہا تھا. تو تکلیف کئی کی ہے؟ میرے کی تکلیف ہے. دیکھو پوری دنیا پریشان ہے, تو یہ میرا نہیں چھوڑ کے پریشان ہے. یہ پریشانی الگ بول لے رہی, اور دوسرا یہ ہے کہ میرا نہیں چھوڑنے کی وجہ سے دین پکڑا نہیں جا رہا ہے. میرا نہیں چھوڑنے کی وجہ سے دین نہیں پکڑا جا رہا. اسی لیے حضرات صوفیاء کرام, بالخصوص ہمارے حضرت والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کا میرا درست ہو جائے اس کا دین درست ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں ہمارے پاس بڑے لوگوں کے, مگر ہم لوگوں کو چونکہ سمجھنے کا ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے تو بات کھلتی نہیں. اصل میں میرا درست ہوا تو کیا درست ہوتا؟ دین درست ہوتا ہے. اس واسطے آج کے سبق کے طور پر کیا کرنا, یہ میرا میرا چھوڑ دینا, کیا سمجھنا, میرا میرا خیال ہے میرا بول کے سمجھنا, میرا میرا خیال ہے میرا, باقی میرا کچھ بھی نہیں ہے. کلام غلام میں ہے, ابھی آپ نے نظم سنی جس کتاب میں, اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ میرا جسم میری جان یہ سب ان کا, یہ جسم یہ جان یہ سب ان کا, میرا میرا خیال ہے میرا. میرا سمجھنے کا خیال بڑھ گیا ہے, بس ہے نہیں ہمارا کچھ بھی. اسی لیے فقہی مسائل میں کیا لکھا ہوا ہے, فقہی مسائل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی خودکشی نہیں کر سکتا, خودکشی کرنا حرام ہے. جسم اگر اس کا ہے, جان اگر اس کی ہے, گلا اگر اس کا ہے, تو ایسی صورت میں اپنے ہاتھ سے گلا کاٹ لے, اپنے ہاتھ سے زہر کھا لے, اپنے ہاتھ سے جا کے پٹری کے نیچے سو جائے, اپنے ہاتھ سے جا کے اپنے اختیار سے جا کے پہاڑ سے گر جائے اور اپنے آپ کو ہلاک کر لے, اجازت ہے اسلام میں؟ میرا ہے تو مجھے اجازت ملنی چاہیے. سیدھا جہنم ہے جس آدمی نے خودکشی کی, خودکشی کی سزا سیدھا جہنم ہے. ذرے ذرے سے بعض مسائل پہ ہمارے بچے, نوجوان بچے خودکشیاں کر لے رہے ہیں, جا کے فیل ہو گیا خودکشی کر لینا, پرچہ اچھا نہیں گیا خودکشی کر لے رہے ہیں, انٹرویو میں پاس نہیں ہوا خودکشی کر لے رہے ہیں, میں ایسا چاہ رہا تھا ویسا نہیں ہوا خودکشی کر لے رہے. تمہاری چیز ہے تو جیسا چاہے استعمال کرو, تمہاری نہیں ہے تو جس کی ہے اس کے منشے سے استعمال کرو. یہ جسم جان ہماری ہے نہیں تو خودکشی کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ اور یہ جان کو جسم کو ہلاک کر دینا تو بہت دور کی بات ہے. فقہی کتابوں میں تو یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی اپنے اختیار سے اپنی انگلی کاٹ لے نہیں سکتا, انگلی نہیں کاٹ سکتا. کہے تو نہیں کاٹ سکتا, میری انگلی ہے بھائی, جو نہیں کاٹ سکنے کی کیا وجہ ہے؟ حرام ہے حرام. اس واسطے کہ تمہاری رہی تو اجازت تھی, تمہاری ہے کہاں؟ بے شمار مسائل اس کے ذریعے سے ہمارے فقہاء کرام بیان کرتے ہیں اور نکالتے رہتے ہیں. اعضا دینا نہیں دینا, اعضا کی پیوند کاری کے لیے استعمال کرنا کہ نہیں کرنا, خون دینا کہ نہیں دینا, یہ ساری چیزیں سارے مسائل اس سے نکلتے رہتے. مصالح شریعہ کے پیش نظر مخصوص حالات میں کچھ چیزوں کی اجازت دی گئی, کچھ چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی. کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں کہیں اجازت دی گئی, کہیں نہیں دی گئی. غرض یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ بات حاصل ہو جائے کہ میرے مجھے جو کچھ حاصل ہے وہ میرا نہیں ہے. جب میرا نہیں ہے تو پھر میری مرضی بھی نہیں رہنا. اچھا, جب خالق وہ ہے مالک وہ ہے تو ظاہر ہے کہ حکمرانی کا بھی ان کو ہی حق ہے. اب انہوں فرماتے ہیں کہ یہ ایسا استعمال کرو یا ایسا مت استعمال کرو, یہ حکم کہے گو وہ حکم کہے گو, ہم پوچھنے والے کون ہیں؟ ہم کو کیا اختیار حاصل ہے کہ یہ حکم کائے کو دیا گیا, وہ حکم کائے کو دیا گیا؟ آپ نے اینٹ منگائی اپنے گھر لاری پر جی, اب ایک اینٹ لا کے آپ دیوان خانے میں لگا دیے, ایک اینٹ لیا کے تارت خانے میں لگا دیے, بولے کہ صاحب وہ اینٹ وہاں کہیں کو لگائی, اینٹ یہاں کہیں کو لگائی, تو آپ کیا بولیں گے؟ وہ اینٹ دیوان خانے میں, یہ اینٹ تارت خانے میں, آپ ایسا کیوں کریں بولے تو کیا بولیں گے آپ؟ جناب آپ کو سوال کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ چیز آپ کی ہے, آپ اس کے مالک ہیں, میں اس کا مالک ہوں, میری مرضی ہے جون سی اینٹ جہاں چاہوں لگاؤں, آپ کو پوچھ لیں گے کیا حق ہے؟ کوئی آگے بول دیا کہ صاحب یہاں دیوان خانہ بنایا, مہمان خانہ بنایا, اتنا اچھا بنائے جی, دیواروں کو ایسے شاندار کلر لگائے, اور اس سے پہلے اس کو ایسا چکنا اس کو مادہ لگائے کہ رنگ لگائے تو چمک رہا جی, اور اس کو مطبخ بنا دیے, چولہا بنا دیے, اور ویسے ایک کھردرا پتھر ڈال دیے, ایسا کہہ کے واسطے کرے, کیا بولتے آپ؟ ارے بھائی سب پورا پلاٹ میرا ہے, جو کچھ خرچہ ہوا وہ خرچہ پورا میرا ہے, مکان میرا ہے, کاغذات یہ ہیں, دستاویزات یہ ہیں, میرا اختیار ہے, جہاں چاہوں تارت خانہ بناؤں, جہاں چاہیں باورچی خانہ بناؤں, جہاں چاہوں مہمان خانہ بناؤں, جہاں چاہوں دیوان خانہ بناؤں, میرے اختیار کی چیز ہے. دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے کہ پوچھے. اس واسطے ہم لوگوں کو یہ حکم کہے گو, وہ حکم کہے گو پوچھنے کا نہیں, حکم ہے نہیں ہے وہ پوچھو معلوم کرنے کے لیے, قرآن سے حدیث سے معلوم کر لیجئے یہ حکم ہے یا نہیں ہے, ہے تو بس ختم. تو حکمرانی کا حق ان کو ہے جو پیدا کرنے والے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ جس نے پیدا کیا ہو, جس کے قبضے میں ہو جو چیز, جو جس کے اوپر وہ حکمرانی کرتا ہو, وہ چیز کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ کہ اس کی ضرورتیں بھی وہی پوری کرے گا جو پیدا کرنے والا ہے, جو حاکم ہے, جو مالک ہے, وہی پورا کرے گا. ربوبیت والے مسئلے میں بھی لا علمی کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. ضرورتوں کے پورا کرنے سے متعلق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بانٹ لی ہم لوگوں, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, کچھ چیزیں اللہ کے بندے دیتے ہیں. جیسے زندگی یہ تو اللہ تعالیٰ دیتے, لیکن اولاد فلاں صاحب دیتے, فلاں صاحب دیتے, فلاں صاحب دیتے, ایسا سب بانٹ لیے چیزوں کو. کام بناتے تو اللہ تعالیٰ بناتے, کام نہیں بنا رہے کون کی دوسرا روک رہا, بانٹ لیے چیزوں کو. ربوبیت یوں متاثر چل رہی, اس واسطے ارشاد ربانی ہے فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور جان لینے کے بعد میں اب جو کوتاہیاں سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے, کوتاہیاں سمجھ میں آ رہے تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اپنی کوتاہیوں پہ استغفار بھی کرو. آپ کے توسط سے انسانوں کو تعلیم دی گئی, سوال سے سمجھ میں آیا اگر لا الہ الا اللہ تو آدمی ایک اعتبار سے تو بہت زیادہ مسرور ہو جاتا, اور ایک اعتبار سے بہت زیادہ فکر مند ہو جاتا. جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم, جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں, کہے کو کہ دانم مشکلات لا الہ را, لا الہ الا اللہ کہنے کی جو مشکلات ہیں اسے پہچانتا ہوں, اسے جانتا ہوں. فکر مند ہو جاتی کہ اب میرے اوپر یہی ذمہ داریاں ہیں یہی ذمہ داریاں ہیں, اب مجھے زندگی ایسی گزارنی ہے. یہ ہے بھائیو لا الہ الا اللہ کا تھوڑا سا مختصر سا مذاکرہ, لیکن اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں گا کہ بھائی ایسی صورت میں تو بڑا مسئلہ ہے, اب زندگی کیسا گزارنا آخر. ہم لوگوں کا تو حال کلتن بنا ہوا ہے, ایسا سمجھ میں آ رہا ہے سب کو سننے کے بعد میں, کلتن سمجھتے رہا. اب ایسی صورت میں کیا کرنا, علمی صلاحیت بھی کم, استعداد بھی کم, یہ بھی کم وہ بھی کم, ایسی صورت میں کیا کرنا. تو بھائیو اس کے بعد سے ایک بہت آسان طریقہ ہے, ایک آدمی کو بولے کہ بھائی فلانی جگہ فلانا شہر ہے وہاں, وہ شہر کو آ جاؤ, وہ شہر کہاں ہے, اور ایسا کرو فلانی جگہ سے جا کے ٹکٹ لے لو اور وہاں بول دو کہ یہ نمبر ٹرین ہے اس پہ جا کے تم سوار ہو جاؤ, وہاں پہنچ جاتے. بولے ٹھیک ہے شہر کو پہنچ جاؤں گا, پھر وہاں سے کہاں آنا, بولے تو فلانے محلے کو آنا. ارے بھائی پہلی دفعہ ہی وہ شہر کو آ رہا ہوں, محلہ کدھر ہے سے میرے کو کیا معلوم. تو بولے بولو ٹیکسی والے کو اس کو اس کو فلانے محلے کو جانا ہے, بول کے لے کے آ جاتا. بولے تو ٹھیک ہے ٹیکسی والے کو بول کے لے کے آئیں گے, مگر جا رہا ہوں اصل جہاں جانا ہے کس کے گھر کو وہاں کیسا جانا. وہاں جانے کے بعد ہم پوچھ لو فلانی مسجد ہے فلانی شادی خانہ ہے ایسی گلی ہے ایسا دروازہ ہے یہ, اور کچھ بھی نہیں معلوم جی میرے کو. پریشان ہو رہا شہر کو جانے پریشان ہو رہا, محلے کو پہنچنے پریشان ہو رہا, اور گھر کو پہنچنے تو اور بھی پریشان ہو جا رہا, کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بلانے والے صاحب بولے بہت ہی عجیب و غریب قسم کا بندہ دکھ رہا ہے, بہت زیادہ پریشان ہو جا رہا, اس واسطے اس کو بلانا بھی ضروری ہے اور اس کی صلاحیت کے حساب سے خود سے آنا بھی اس کا مشکل ہے. اس واسطے بولے کہ اچھا تم ٹھہرو ایک دن انتظار کر لو, میں ایک صاحب کو بھیجاتا ہوں, ان کا نام یہ ہے, انہوں ایسے ایسے رہیں گے, دیکھو سفید کرتا سفید پاجامہ, سر کے اوپر ٹوپی رہیں گی, ان کو ایسی داڑھی ہے اور ان کا یہ نام ہے, انہوں آئیں گے تمہارے پاس, میں تمہارے کو میرے پاس لانے کے واسطے ان کو بھیجا رہا ہوں, ان کے پیچھے پیچھے آ جاؤ. آسان ہو گیا نہیں ہوا؟ ابو صاحب کا اپنی منزل پہ پہنچنا آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, خالی ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے. پروردگار عالم نے بھی ہمارے ساتھ میں یہی کرم کا معاملہ کیا ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہو, الجھن میں گرفتار نہ ہو, سمجھنے میں زیادہ ان کو دقت پیش نہ آئے. اس واسطے کیا کرے, بولے کہ میرے اپنے ایک محبوب بندے کو بھیج دے رہا ہوں, ان کے پیچھے پیچھے آ جاؤ. وہ محبوب بندہ ربیع رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ بس ان کے نقش قدم پہ چلو, وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہاں پہنچے. یہ ہے کلمہ طیبہ کا دوسرا جز. آسان ہو گیا کہ نہیں ہو؟ اب ہمارے لیے ایک کام باقی رہ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کیسی تھی, آپ کے عقائد کیسے تھے, آپ کے اعمال کیسے تھے, آپ کے اخلاق کیسے تھے, یہ پڑھیں بھی سمجھیں بھی, اور جو پڑھے ہوئے ہیں جو سمجھے ہوئے ہیں جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کے ساتھ میں رہیں بھی. اسی لیے اللہ جل شانہ نے ایک نظام اس امت میں یہ بنایا ہے کہ ان کی اقتداء اور ان کی اتباع کرنے والے لوگوں کو دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں پھیلا دیا, کہ پہلے ان سے استفادہ کر لو, ان سے سمجھ لو, اور پھر اس کے بعد میں اس زندگی کے رخ پر آ جاؤ جو زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. اتنا سب کچھ کرے تو اب اس کے بعد میں لا کا جو میں ہے وہ سمجھ میں آتا. دیکھو سرور آنا شروع ہو جاتا, پھر آتا نہیں سرور میں لا پیے بغیر, اور پینا نہ آئے تجھ کو کبھی دل دیے بغیر. وہ دل چھوڑنا ہے تو آنا, نہیں پکڑ کے رکھ لینا ہے تو آنے چلتا. جس کو جانو دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں. ہمارے بعض اساتذہ بولتے تھے بچوں کو, بعض بچے پابندی سے نہیں پڑھنے آتے تھے, غیر حاضری کرتے تھے, کبھی سبقوں میں حاضر نہیں رہتے تھے, ایک دن غیر حاضری کرے دوسرے دن آ گئے, بولے کہاں چلے گئے تھے, کیوں نہیں آئے, شوق نہیں پڑھنے کا, کبھی ادھر چلے جاتے کبھی ادھر چلے جاتے, کبھی گھر کو چلے جاتے, اپنے خواہشات چھوڑتے نہیں. اس کے بعد فرماتے تھے جس کو جانو دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں, تم کو اپنے خواہشات ہی پوری کرنا ہے تو پھر یہاں کے کے واسطے ہیں. اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جو آدمی رب کی مرضیات چاہتا ہو, اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہو, اپنی مکمل اصلاح کا خواہش مند ہو, اور اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں چلانے کا آرزو مند ہو, اور ان صفات کو اپنے اندرون میں پیدا کرنا چاہتا ہو جو صفات پروردگار عالم اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں اسے اپنی آرزوں, اپنے امنگوں, اپنے خواہشوں, اپنی چاہتوں سب کو خیر بات کر کے اللہ کی مرضیات کو اپنانا ہے. یہی ہے دل دینا. دل دینا بولے تو یہ, وہ دل اگر یہ دل ہوتا تو آسانی سے نکال کے دے دو بول دیتے تھے, وہ دل دینے کا بھی نہیں ہوتا, نکال کے دینے کا نہیں ہوتا, اس واسطے کہ پیس نہیں ہے. یہ جہاں تک دل ہے دھڑکنے والا, یہ دل تو حیوانات میں بھی ہے, یہ مراد نہیں ہے, دل میں ایک دل ہے وہ دینا. دل کا دل وہ اپنی اپنے اختیار کی چیز ہے, اس کے لیے قربانیاں چاہیے, مجاہدہ چاہیے. بس بھائیو, آج یہی بات ذہن میں آئی تو سنا دیجیے. یہ تعالیٰ سے ہی علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة, ونعوذ بك من مضلات الفتن ما احییتنا. وصلی وسلم وبارك على سید المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ابھی اذان ہوگی اور 8:35 پر جماعت.
ایک ضرور اعلان سماعت فرمائیں, جو بھی حضرات رمضان کے اعتکاف کے لیے نام لکھانا چاہتے ہیں وہ مفتی آدم صاحب, مولانا اطرف صاحب, مولانا مصعب خان صاحب اور مولانا عبد الرحیم صاحب کے پاس نام لکھیں.